أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم درود بيجي محمد وعلى
محمد
اذن محترم خمسہ اولیٰ کی پانچویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں سورہ انفال کی چوبیسویں آیت کے ذیل میں ہمارا عنوان حقیقی زندگی اور پیام کربلا ہے اور اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پریکٹیلزم کی طرف دعوت دی ہے، عملی زندگی کی جانب دعوت دی ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، ان کی ندا پر لبیک کہو جب وہ تمہیں دعوت دیں، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم جو تمہاری حیات کا سبب بنے، جو تمہیں زندگی عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک حقیقی زندگی ہے، یعنی حقیقتاً انسان وہی ایمان لاتا ہے تو جو زندہ ہوتا ہے، مردہ انسان تو ایمان نہیں لاتا، انسان زندہ ہوگا، زندگی ہوگی تو ایمان لائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جس حیات کی جانب دعوت دی جا رہی ہے، جس حیات کا پیغام دیا جا رہا ہے، وہ اس ظاہری زندگی سے ہٹ کر ہے۔ یعنی انسان دنیا میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، سب کچھ، لیکن اب جو لبیک کہے گا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، وہ در حقیقت تو ظاہری زندگی سے ہٹ کر ہے۔ اور پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ظاہری زندگی کے اور حقیقی یا باطنی زندگی کے اپنے اپنے آثار ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ظاہری طور پہ زندہ ہوں لیکن وہ حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر کر بھی تابہ زندہ ہو جاتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ندائے خدا پر، دعوت محمد مصطفیٰ پر لبیک کہتے ہیں، تو وہ زندگی کے دوران جب لبیک کہہ دیتے ہیں تو ظاہری زندگی کے فنا ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر ضروری ہے انسان کو کہ اس حقیقی زندگی کی جانب متوجہ رہے، اس لیے کہ اس دنیا کے بعد کہ جو بہت ہی لمیٹڈ زندگی ہے، محدود زندگی ہے، یہ لمیٹڈ محدود اللہ کے لحاظ سے نہیں ہے، ہمارے لحاظ سے، ہمیں نہیں معلوم یہ اس کی حدود کہاں سے ہے۔ یعنی شروع ہونے کا تو پتہ ہے کہ کس سن میں، کس سال میں، کس مہینے میں، کس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ اختتام سفر کہاں پر ہوگا، زندگی کی گاڑی کہاں جا کے رکے گی، موت کا فرشتہ کب آئے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہمارے لیے غیر، ہمارے لیے نامعلوم ہے، محدود زندگی ہے، یہ لمیٹڈ زندگی ہے۔ تو اس لمیٹڈ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے کہ جس کا دار و مدار اس دنیاوی زندگی پر ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور اس لیے اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان اعمال بجا لائے گا، اس کا اچھا یا برا اثر در حقیقت اس کی اخروی زندگی میں پڑے گا. اسی لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان لے آئے, یہ تمہارا پہلا اسٹیج ہے, پہلا اسٹیپ ہے تمہارا کہ جہاں تم نے قدم رکھا ہے ایمان پر, اسلام پر, لیکن ابھی دین کامل نہیں ہوا, ابھی در حقیقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے, بلکہ تمہیں خدا کی دعوت پر, رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور یہ ظاہری حیات کیا ہے اور روحانی حیات کیا ہے, 146 سے زیادہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کو ارشاد فرمایا ہے. اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں, توجہ فرمائیے گا, جس طرح ایک انسان کی انفرادی حیات ہے, زندگی ہے, اس کی ایک اجتماعی زندگی بھی ہے, ایک اس کی سیاسی زندگی بھی ہے. یعنی ہر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں, اس کی ثقافتی زندگی ہے, اس کی روحانی زندگی ہے. اس بنا پر قومیں وہی زندہ رہتی ہیں کہ جو عزم اور حوصلہ رکھتی ہیں. جنگ صفین میں دشمن نے مولا کائنات کے جنگ صفین میں کس کے خلاف؟ مولا کائنات کے خلاف, کہ جس کے لیے کل میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی, اور وہ عبان بن تغلب کا وہ قول بھی آپ کو سنایا تھا, کہا کہ علی کے ساتھ کتنے اصحاب تھے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, کہا کہ تم علی کی فضیلت کو, علی کی منزلت کو, علی کے مقام کو کیا اصحاب سے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں, نوجوان تھا. ابان بن تغلب کہتے نہیں, ہم اصحاب کی عظمت کو علی کی اطاعت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا, الحق مع علی وعلی مع الحق. دیکھو میرے بعد جہاں جہاں علی جائے گا وہاں حق ساتھ ہوگا, اور جہاں حق ہوگا وہاں حتمن علی موجود ہوگا. اب اگر کوئی علی کے مقابلے میں آتا ہے تو علی کے مقابلے میں نہیں, حق کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. معیار دے دیا, میزان دے دیا, پیمانہ دے دیا عزیزہ حق کا, عزیزہ نگرامی. مولا کائنات جنگ صفین میں دشمن نے نہر پہ قبضہ کر لیا اور کہا کہ پانی نہیں دیں گے تمہیں. مولا کائنات نے ایک مختصر سا خطبہ, جس کو علامہ رضی نے کہا کہ فصیح ترین خطبوں میں سے ایک ہے, اور نوجوان بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کا جو خطبات کا مجموعہ ہے, یہ مولا کائنات کی زندگی کے مکمل خطبات نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا, مکمل خطبات نہیں ہیں. سید رضی ایک ادیب آدمی تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, فصیح و بلیغ آدمی تھے. انہوں نے مولا کائنات کے اس کلام کو جمع کیا ہے کہ جو فصیح ترین کلام ہے. تو وہاں پر مولا کائنات نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا, اور وہاں پر حیات کے بارے میں, قوموں کی زندگی کے بارے میں کہ کون سی قومیں کامیاب ہوتی ہیں. آج من حیث القوم ہم پاکستانی قوم کتنے مرعوب ہو گئے ہیں, سیاسی طور پر امریکہ سے مرعوب, اقتصادی طور پر آئی ایم ایف سے مرعوب, ورلڈ بینک سے مرعوب, ثقافتی اور کلچر کے طور پر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے مرعوب, اور جتنے بھی شعبہ ہے زندگی اٹھا کے دیکھیے, ہم مرعوب قوم ہیں. مرعوب قوم, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. مولا کائنات کہتے ہیں قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جن میں جینے کا سلیقہ ہوتا ہے, ہنر ہوتا ہے, ولولہ ہوتا ہے, حوصلہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں موتکم فی حیاتکم مقہورین. دیکھو زندہ رہ کر بھی قومیں مر جاتی ہیں. کون سی قومیں مرتی ہیں؟ جو مغلوب ہو جاتی ہیں, جو مروب ہو جاتی ہیں. وہ حیات فی موتکم قاہرین. اور اگر تم مر کے بھی زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے اندر جوش و ولولہ قرآن ہی پیدا کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک درود خود بھی بھیج دیں. ورنہ اس آپ کی طرف سے درود کا سارا نہیں ہوتا, میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں کہ دو گھونٹ لے لوں پانے کے. درود بھیجے مل کے محمد و آل محمد پر. موتکم فی حیاتکم, تمہاری موت کیا ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ, مرعوب ہو جاؤ, ہاتھ اپنے ہنر کو تسلیم نہ کرو, اپنی صلاحیتوں کا لوہا ماننا چھوڑ دو. دوسرے دیں گے تو لیں گے, دوسرے سیاست دیں گے تو لیں گے, اخلاق دیں گے تو لیں گے, کلچر کا کوئی بھی انہوں نے پیش کرنا ہے نظریہ تو ہم لیں گے, ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. نہیں, امیر المومنین فرمائے زندہ قوم وہی ہوتی ہے. تو یہ ظاہری حیات ہے, اور باطنی حیات کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے کہ مسلسل, اور اس باطنی حیات کے لیے کہ جس کے لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ لبیک کہو, تو ادھر حقیقت صرف رسول اللہ کے زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تا قیام قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہے کہ لبیک کہتے رہو. جتنا جتنا لبیک کہتے رہو گے اتنی اتنی مانوی حیات, حقیقی حیات تمہیں نصیب ہوتی رہے گی. اور یہ مجلسیں, یہ محرم, یہ محمد آل محمد کا ذکر در حقیقت یہ حیات کا سبب ہے, یہ زندگی عطا کرتا ہے, یہ شعور عطا کرتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ حق محوری ہونی چاہیے, حق محوری ہونی چاہیے. دیندار بہت تھے, حق محور, دین محور بہت کم افراد تھے. اور حق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. حق لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا, توجہ فرمائیے گا, حق لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ لوگ اسے تسلیم کرے تو حق, تسلیم نہ کرے تو حق نہیں ہے. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا. بہت سے نے سوچا اور یہ فکر کیا کہ جناب نیابت رسول اللہ جمہوریت سے کسی کے حق میں ووٹ دے دیں گے تو جناب وہ رسول کے جانشین ہو جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم کو امامت عطا کی ہے, توجہ فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم کو امامت عطا کی تو قال انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, قال ومن ذریتی, کیا میری آل اور اولاد میں بھی یہ عہدہ ہوگا امام بننے کا؟ اب خدا نے نام نہیں لیا, صفت بتا دی ہے. قال لا ینال احد الظالمین, میرا عہدہ ظالم لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا. جس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی ظلم کا شائبہ ہوگا وہ اللہ کے دی ہوئے عہدہ امامت و خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا. بس عزیزین گرامی, یہاں سے پتہ چل گیا کہ عہدہ امامت و رسالت کے لیے در حقیقت ظلم کے تمام شائبوں سے پاک ہونا ضروری ہے. اور یہ انہی کے لیے زیب دیتا ہے جن کے لیے اللہ یہ کہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت, کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اے اہل بیت محمد تمہیں پاک کرنے کا. ایسے پاکیزہ افراد ہی محمد کی نیابت کے حقدار ہوا کرتے ہیں. کیونکہ حقیقی زندگی کے حامل ہیں, کیونکہ خدا نے کہا ہے, اور ان کو ایسا پاک کیا کہ درود کا جز بنا دیا, درود کا جز بنا دیا. عزیزان گرامی, تو حیات کا سلسلہ ہے, ہمیں حقیقی حیات پانی ہے. یہ مجلسیں, یہ ذکر محمد آل محمد حیات ہے. اور اسی لیے کہا رسول اللہ نے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی محفلوں کو, اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زینت دو. یعنی صرف مجلسوں کو نہیں, پوری زندگی کو ذکر علی سے تمہارا آیت اللہ بہجت اور بڑے بڑے عرفا اور آیت اللہ قاضی طباطبائی جو اور عرفا کے استاد گزرے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے, بیٹا جب صبح کا آغاز ہو تو اپنے آپ کو امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کرو. کہا کہ کیسے پیش کروں؟ کہا کہ اٹھ کر اپنے مولا کو سلام دو, سلام دو, سلام کرو, اردو میں کرو, مولا آپ نے سلام ہو. عربی اگر انسان کو نہ آئے تو پھر کیا فائدہ ہے شیعہ اور مسلمان ہونے کا؟ سلام کرو, السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب, السلام علیکم یا جو بھی امام کے القابات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پورا دن امام کی دعاؤں کے سائے میں گزرے. توجہ فرمائیے گا, کیوں؟ تمہارا پورا دن امام کی توجہ کے ساتھ گزرے. اس طریقے سے امیر المومنین کے سامنے پیش کرو. اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلو, درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. सलाम करना सुन्नत है, मुस्तहब है, और जवाब देना क्या है? वाजिब है। वाजिब है या नहीं है? मेरे कहने से तो वाजिब नहीं होगा ना। वाजिब है, सलाम करना सुन्नत और मुस्तहब, और जवाब देना वाजिब है। जब आप किसी को सलाम करते हैं, और जितनी भी औलिया इलाही हैं, हत्ता कि मैं अभी एक अहले सुन्नत की रिवायत देख रहा था, जंगे हिर्रा या हुर्रा में दोनों तरीके से लिखा गया है, पढ़ने में बाद अवकात हिर्रा कहते हैं और बाद हुर्रा कहते हैं, कि जब यजीद पलीद ने लानतुल्लाह अलैह ने मदीने पे हमला किया था, मस्जिद नबवी पे हमला किया था और उसको अस्तबल बनाया था, तो 3 दिन तक अजान नहीं हुई थी। ये अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ रहा हूँ मैं, अहले तशी की जो रिवायत है वो अलग है। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हो सकी, क्यों? यजीद ने अपने लश्करियों के साथ हमला करवाया, अस्तबल बनाया, मुसलमान खवातीन को जायज़ और मुबाह करार दे दिए गए, नाम नियात सो कॉल्ड मुजाहिदीन के लिए, वही जो आज को आज बेगैरती के नाम पर, जिहादुन निकाह के नाम पर दुनिया भर से इफ्फतों को तार तार किया जा रहा है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो यजीद ने शुरू की थी। इसका मुख्तरे और इसका ईजाद करने वाला कौन था? यजीद था। कहा कि तुम्हारे लिए जायज़ है, मुसलमान खवातीन को कलमा वो खबर मुबाह करार दे दिया गया। नाउज़ु बिल्लाह, कई हजार बच्चे वलदुल हराम पैदा हुए। तो अहले सुन्नत रवायात कहती हैं कि एक सहाबी ने सुना कि अजान की आवाज आ रही है, तो जिस सुजू में उस आवाज के पीछे गए तो देखा कि मोहम्मद मुस्तफा की कब्र से यह आवाज आ रही है। औलिया इलाही, अंबिया इलाही, ये दर हकीकत जिंदा हैं, अपनी कब्रों के अंदर भी जिंदा हैं। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, जब कराची में आज से 10 साल पहले 12 साल पहले ये ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास बनने का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक ऐसे ही अंडरपास गुलशन के करीब से गुजर रहा था, तो वहाँ पे कब्रिस्तान था। कहा क्या, ऐलान आम कर दिया कि जिसकी कब्रें हैं, यानी जो साहिब कब्र है, वो अपने मुर्दे को या तो निकाल लें, यहाँ पर हम बिल्डोजर चला देंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि यहाँ पर बनाया जाए। कहते हैं कि मैंने अपने नाना की, बहरहाल मजबूरी थी, कब्र को खोदना हराम है, कब्र को खोदना, जो ज़ाहरी आँखों से अंधे हों और जिनके दिल अंधे हों, वो सिर्फ दुनिया की 4 रोज़ा ज़िंदगी पे इक्तफा कर लेते हैं, जो ख़ुद भी मुर्दा होते हैं, नाज़ुल्ला रसूल भी कहते हैं कि रसूल मुर्दा हो गया, नाज़ुल्ला रसूल अल्लाह इस दुनिया से चले गए, वो सुनने और समझने और जवाब देने पे कादिर नहीं है, नाउज़ुबिल्ला। एक इंसान ऐसे अहमकों को क्या करे। बहरहाल तो ये अपनी जिंदगी का आंखों देखा वाकई आपके सामने खिदमत पेश, और आप कहेंगे तो आपको ले चलूंगा कि किन साहब की बात कर रहा हूं मैं। कहने लगे कि 12 साल 15 साल हो गए थे मैं अपने नाना, मेरे नाना की वफात को, कि जब कब्र खोदी गई है तो कफन सफेद चमकता हुआ, और जब जिस्म को निकाला गया तो लग रहा था कि अभी इस शख्स को कब्र में उतारा गया है, जिस्म की गर्मी मौजूद थी। अरे जब एक मोमिन, एक मुस्लिम, एक कारी कुरान का ये हाल हो, तो इमामुल अंबिया के लिए कैसे तसव्वुर कर सकते हो कि वो पर्दा फरमा जाओ, नाउज़ु बिल्लाह, वो दुनिया से सुन ना सके। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। तो ये औलिया सुनते हैं, और जिनका जिनका ईमान रूहानियत और मानवियत पे नहीं है, वो भी एक छोटे से नीलोफर के आने से घबरा जाते हैं, हवा खराब हो जाती है सबकी, एक नीलोफर आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। यही अब्दुल्ला शाह गाजी, जो अहले बैत की नस्ल से हैं, सैयदजादे हैं, औलाद ज़हरा से हैं, इनका वजूद, इनकी बरकत इन औलिया इलाही की, ये यकीनन यकीनन जो है वो अल्लाह के तरफ से करामात इनको दी गई हैं, और बहुत सारी। और जैसे कि मशहूर है कि सतह समंदर जो है वो कराची से बुलंद है, लेकिन अब तक क्यों ऐसा कोई ख़तरा नहीं आया, उसकी एक वजह यही समझ में आती है, जिसको सुन्नी भी तस्लीम करते हैं, शिया भी तस्लीम करते हैं, कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के वजूद मुबारक है। दुरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। आप किसी को सलाम करें, वो जवाब देता है। अगर आप किसी को कोई तोहफा दें, غلطی سے کوئی مولانا صاحب کو تحفہ دے، یا تو تسبیح کا تحفہ دے گا یا جانماز کا تحفہ دے گا جی. ہم ماشاء اللہ سے ہماری تحفوں کی کیٹیگری بھی ہوتی ہے نا، تسبیح اور سجدہ کے مولانا کے لیے اور دوسرے قسم کے ہدیے جو ہے دوسروں کے لیے. تو اگر غلطی سے دے بھی دے، اور میں بھی کہوں کہ جناب ایسا نہ ہو کہ نیت بجائے جلدی سے لوں تحفہ اور چلتا بنوں، تو آپ کہیں گے کاش نہ دیا ہوتا مولانا، کم سے کم تھینک یو کہہ دیتے، شکریہ کہہ دیتے، جزاک اللہ بھائی برادر مومن آپ نے بڑی زحمت کی ہے، میں بھی جلدی سے کہ ان کی نیت نہ بدل جائے جلدی سے لے کر چلا جاؤں. تو کم سے کم آپ اتنا تو کہیں گے یار ہم کو بھوکے چھوڑیں گے تھینک یو کہ آپ کیا مولانا تھینک یو کہہ دیتے، شکریہ کہہ دیتے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، کچھ تو کہہ دیتے. تو جب آپ ایک عام آدمی سے، ایک مولوی صاحب سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ آپ کا تھینک یو نہ کرے، جب آپ اس کو تحفہ دیں، کوئی ہدیہ دیں، کوئی گفٹ دیں، وہ آپ کا تھینک یو کرتا ہے، تو کیا جب آپ رسول اللہ کی شان مبارک میں سلام پیش کرتے ہیں، امام کو سلام پیش کرتے ہیں، غازی عباس کو سلام پیش کرتے ہیں، تو کیا وہاں سے جواب نہیں آتا؟ کیا آپ یہ جو صلوات بھیجتے ہیں، دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، یہ جو ہدیہ بھیج رہے ہیں آپ، کیا امام پلٹ کر آپ کو ہدیے کا جواب ہدیہ نہیں دے گا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطابق آپ کو ہدیہ نہیں دے گا؟ دے گا. لیکن امام کا ہدیہ، معصوم کا ہدیہ، ولی خدا کا ہدیہ دنیاوی ہدیوں سے ہٹ کر ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، وہ جب دعا دیتا ہے تو زندگی کے لیے بھی دعا دیتا ہے، آخرت کے لیے بھی دعا دیتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو حق مستغنی ہوتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی ووٹ دے نہ دے، یہ مستغنی ہے. مستغنی ہے یعنی غنی ہے، یعنی آپ ووٹ دیں گے تو یہ حق حق کہلائے گا، ووٹ نہیں دیں گے تو حق نہیں کہلائے گا. نہیں، اسی لیے امام نے فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ، کہ امام کی مثال کعبے کیسی ہے، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ چل کے لوگوں کے پاس جایا نہیں کرتا. لوگ کعبے کے پاس، لوگ محتاج ہیں کعبے کے، لوگ تو محتاج ہیں طواف کے، اسی طرح امام لوگ آتے ہیں، وہ چل کے نہیں جاتا، وہ طواف کرتے ہیں، اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. لوگ امام کے پاس آتے ہیں، اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اس بنا پر حق مستغنی ہے، اور حق کی راہ میں پھر انسان کو ایمان بھی ہونا چاہیے. آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ایمان. ہمارا شرح کا موضوع ہے کہ حقیقی زندگی اور پیام کربلا. حقیقی زندگی کے لیے ایمان ضروری ہے، معنوی زندگی کے لیے ایمان ضروری ہے. اور یہی بات ہے کہ تاریخ میں ہمیں بہت ساری ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے اس حقیقی زندگی کو پایا، یعنی جن کی ظاہری آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں، جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن ان کے دل اندھے تھے، عقل سو رہی تھی، خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن ایک موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب مہیا کیے، توفیق دی. اور میں بتا چکا ہوں کہ توفیق سب کو برابر دی ہے، عقل سب کو برابر دی ہے، کوئی استعمال زیادہ کرتا ہے، کوئی استعمال کم کرتا ہے. وہ طالب علم والی مثال، اس کو اتنا ہی ٹائم ملا جس کو پاس ہونے والے طالب علموں کو بھی اتنا ہی ٹائم ملا جتنا فیل ہونے والوں کو ملا تھا. 3 گھنٹے کے امتحان اس کا بھی تھا اور اس کا بھی تھا، 12 سوال اس نے بھی کرنے تھے اور اس نے بھی کرنے تھے، 1 سوال جو تھا وہ چوائس پہ تھا، اس کے لیے بھی وہی تھا. پاس کون ہوا؟ جس نے وقت سے، نعمت سے، فرصت سے استفادہ کیا. توفیق سب کو ملتی ہے. کیسے بات توفیق ہو جاتے ہیں؟ کہ دلوں میں اگر تڑپ ہو، لگن ہو، امید ہو، احترام ہو، تو پھر انسان اس چیز کو پا لیتا ہے. ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایمان کیا کام کرتا ہے؟ ایمان ہلاکت سے بچاتا ہے، ہلاک ہونے نہیں دیتا انسان کو. جس طرح اگر انسان کی ظاہری بینائی چلی جائے لیکن اس کا دل اگر جاگ رہا ہے، بیدار ہے، ذہن کام کر رہا ہے، تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ابو بصیر 6 امام کے صحابی ہیں اور ظاہری آنکھوں سے نابینا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ ابو بصیر تم کیسے پہچانتے ہو کہ امام کہاں ہے؟ कहा कि मैं ज़ाहरी आँखों से तो माजूर हूँ, नज़र नहीं आता, लेकिन मेरे दिल की आँखें रोशन हैं, मैं इमाम के नूर को महसूस करता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, जिसके पास ईमान होता है वो नूर को महसूस करता है। एक और वाक्य मेरे जहन में आ रहा है, और ये वाक्य बहुत ही यानी बहुत ज़्यादा फासले का नहीं है, करीब ही का है, आयतुल्ला बुर्जर्दी के ज़माने का वाक्य है। एक अनपढ़ किसान था काजी में करबलाई, अनपढ़ था, अचानक उसको जो है वो उसे कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था, उसको कुरान पढ़ना आ गया। लोगों ने कहा शायद ये पहले बकौल मारूफ बनता था और बनाता था, इसको पढ़ना आता था, अचानक इसने अपने आप को शोहरत दिलाने के लिए कह दिया। कहा कि नहीं, ऐसा मसला नहीं है। ये मसला आयतुल्ला बुर्जर्दी के पास पहुंचा कि ये जाहिल अनपढ़ आदमी था, अचानक इसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अलिफ्बे तक पढ़नी नहीं आती थी, यानी अलिफ्बे में भी तमीज़ नहीं कर सकता था, इतना बेचारा अनपढ़ आदमी था, लेकिन मोमिन था, लेकिन खुलूस रखता था। क्या हुआ, कहा कि पढ़ो कुरान, उसने कुरान पढ़ा, सही पढ़ा। फिर एक अरबी की फ़िक्ही किताब मंगाई। फ़िक्ही किताब की खासियत ये होती है कि अरबी चूँकि एराब नहीं लगे होते, ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगे होते, उसी मतन में उसी टेक्स्ट में अरबी की इबारात में कुरान की आयात मौजूद होती हैं। तो कहा कि बताओ ज़रा कि कुरान कहाँ है। तो जहाँ जहाँ अरबी इबारत में कुरान की आयात मौजूद थी, तवज्जो फरमाएगा, उसने वहाँ हज़रत जी का ये आयत है, ये आयत है, फ़लाँ सफ़े पे ये आयत है, फ़लाँ सफ़े पे, तो बिल्कुल सही कहा। कहा कि वजह क्या है कि इतनी अरबी इबारत में और कुरान में जब एराब ना लगे हों तो फ़र्क पता नहीं चलता, सिर्फ वही इंसान जो हाफिज़े कुरान हो वही कुरान का पता बता सकता है कि कौन सी आयत है कौन सी आयत नहीं है, तो तुम कैसे बता देते हो जबकि तुम अनपढ़ हो। कहा कि कुरान नूर है, जब मैं निगाह करता हूँ तो कुरान की आयत नूरानी होकर मेरे सामने मुजस्सम हो जाती है। ये खुलूस का नतीजा है, ईमान का नतीजा है कि इंसान की ज़ाहिरी आँखें खुल जाती हैं। एक ऐसा ही शख्स था जिसकी ज़ाहिरी आँखें खुली थी लेकिन दिल की आँखें बंद थी, यानी हकीकी तौर पे अंधा था। हम कहते हैं कोई अगर राह चल रहा हो और गाड़ी से उसकी मोटरसाइकिल टकरा जाए तो गुस्से से देखते कहते अंधे हो गए हो, चलाना नहीं आती। नहीं भाई, अंधा उसे नहीं कहते, अंधा उसे कहते हैं कि जो अल हक माली वाली माल हक सुनकर भी ज़बान रिसालत से अली के खिलाफ तलवार उठाए। अंधा उसे कहा जाता है कि हक नजर आए फिर भी मुखालफत करे। कि वहां पर हक तुम्हें नजर नहीं आ रहा। एक ऐसा ही शख्स था, आंखें खुली थी लेकिन दिल का अंधा था। इमाम मूसा कादिम का जमाना है, इमाम गलियों से गुजर रहे हैं, चुनाचा क्या हुआ कि इमाम जब मदीने से गुजरे, गली से गुजरे, तो देखा कि एक घर से गाना बजाने की आवाज आ रही है, साज की, म्यूजिक की। और इसी असना में जब इमाम घर के दरवाजे पे पहुंचे, सामने से गुजरे, तो एक कनीज आई और कनीज ने बाहर जो है वो कचरा जो है कूड़ा जो है वहाँ रखना चाहा। तो इमाम ने उस कनीज से पूछा, इस घर का मालिक आज़ाद है या, मेरी तरफ तवज्जो है, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तवज्जो है। तो कहने लगे कि इस घर का मालिक आज़ाद है या गुलाम। कहा कि आज़ाद है, अगर किसी का गुलाम होता बंदा होता तो ऐसे तो महफिल मुनक़द नहीं करता, बर्पा नहीं करता। कहा कि हाँ, अगर ये किसी का गुलाम होता तो फिर ऐसे नहीं करता। ये कह के इमाम चले गए। उधर मालिक अपने दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ था, उस वो और इंतज़ार कर रहा था कि इसकी कनीज आए और फिर दूसरा हुक्म दे। कहा कि इतनी देर से क्यों आई। कहा कि एक शख्स था जिसके चेहरे से इबादत के आसार नुमायाँ थे। तब मुझे फरमाइएगा, चेहरे से इबादत के आसार नुमायाँ थे। उसने मुझसे एक सवाल पूछा और मुझे एक खुद ही जवाब दे दिया। मैंने भी उसे एक जवाब दिया, उसने फिर मुझे एक बात कही। कहा क्या। कहा कि उसने मुझसे पूछा कि इस घर का मालिक आज़ाद है या ग़ुलाम। तो मैंने कहा आज़ाद है, ग़ुलाम होता तो ये ना करता। तो कहते हैं कि उस शख्स ने कहा कि अगर ये किसी का ग़ुलाम होता बंदा होता तो फिर ये इस तरह से ये काम ना करता। ये बुशर हाफी ये समझ गए, ये कोई हो ना हो ये मेरा सातवां इमाम है, फर्जंद रसूल है। भागा इमाम की खिदमत में, यानी इमाम ने उसे एक اشارہ دیا کہ اگر تم خدا کے بندے ہوتے، اگر تم ایمان رکھتے، تو پھر تم اس طریقے سے گناہ انجام نہیں دیتے. حضرت نگرہ میں اس کی آنکھیں کھل گئی. تو کہتے ہیں کہ جب وہ دوڑ کے بھاگا جلدی میں تو ننگے پیر بھاگا، اتنی بھی اس نے ٹائم نہیں لیا کہ وہ چپل پہن سکے. کیا ہوا؟ ساری زندگی وہ ننگے پیر رہا. بشر حافی اس کا نام پڑ گیا. درود بھیجیے محمد وال محمد. ایمان انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، اسے حقیقی زندگی جانے بلاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں بڑے بڑے افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ لولا علی لہلک عمر، یہ خلیفہ کے الفاظ ہیں کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ ایمان کا درجہ ہے کہ علی اپنے ایمان کی وجہ سے دوسروں کو حیات دیتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ، اہل سنت کے چار اماموں سے ایک امام، کہتے لولا سنتان لہلک النعمان. نعمان امام ابو حنیفہ کا نام ہے. کہتے ہیں اگر دو سال شاگردگی نہ کرتا جعفر صادق کی تو نعمان ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ در ہے جو سب کو حیات عطا کرتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو ایمان ہونا چاہیے. اب جو باقی ماندہ بہت بچا ہے اس میں چاہوں گا کہ بس مختصر انداز سے ایمان کیا ہے، یعنی دل کے یقین کا نام ہے. کوئی بھی انسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب اسے اپنے مقصد پر ایمان ہو، سچا اور پختہ یقین ہو. آپ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں ملنے کا، آپ ہمارے آئیں گے؟ جی انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا. آپ کو ہی پتہ ہے کہ میں جو ٹرائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت سے الفاظ آ کر بیچارے یہاں پھنس جاتے ہیں. اردو میں ایک لفظ انگلش کا آ گیا ٹرائی، وہ اپنا بیچارہ منزل ہی گم کر بیٹھے. یہ ٹرائی کا معنی ہے کیا؟ جدوجہد کا ہے، اسٹرگل کا ہے، یقیناً آنے کا ہے، یا ماشاءاللہ سے ٹوپی پہنانے کا ہے. بہت سے الفاظ جب دوسری زبانوں سے آتے ہیں تو اسی طریقے سے یتیم، غریب، مسکین، لاچار ہو جاتے ہیں. یہ ٹرائی کا لفظ بھی ہمارے یہاں صحیح ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ جناب میں آؤں گا، ہاں ٹرائی کروں گا جناب، ٹرائی یعنی دیکھا جائے گا. یعنی آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے اور وہ بھی یہ جانتا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے. بیوقوف تو وہ ہے کہ جو آپ کی ٹرائی کہنے پر بھی یقین کر لے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں گے. ایمان ہونا چاہیے. ایک عام انسان طالب علم اکثر بچے سے سوال کرتے ہیں، حافظہ کمزور ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فلاں کام کریں، تمرکز نہیں ہوتا، سنجیدگی نہیں آتی، تسلسل کنٹینیوشن نہیں رہتا، آخر کیا کریں؟ یہ تذبذب کی زندگی، بے چینی، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کیا کریں؟ اس دل کا یہ ایک پرندہ ہے جو کبھی ادھر اڑ رہا ہے کبھی ادھر اڑ رہا ہے. اور یہ تقریباً کوئی 18-20 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں بچوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ لگ کے ڈھنگ سے کام نہیں کرتے، چلبلے قسم کے جو ہے نا بچے ہوتے ہیں. اور ان کی وجہ یہ ہوتی ہے، ان کی فطرت ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. فطرت سے مراد اللہ کی بنائی فطرت ہی وہی جو ہمارا معاشرہ بنا دیتا ہے، رسم و رواج سے ان کی جو صفت بنا دیتا ہے. چنانچہ یہ بچے جو ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اول تو ان کے والدین ان کو کبھی ایمان تک پہنچنے میں مدد ہی نہیں کرتے. جس کو کل میں نے کہا کہ اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں لیکن باپ نہیں ہوتے. آپ کو آسائشیں دیں گے، آپ کو نعمتیں دیں گے، اسباب مہیا کریں گے، اے ٹی ایم کارڈ ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی باپ کون ہے؟ کہ جو آپ کے ایمان کی فکر کرے. ایسے بچے کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ ایسے افراد کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ والدین نہ ان کے بچوں کے ذہنوں میں راسخ و پختہ کرتے ہیں ان کی منزل کا یقین اور اس کا پختہ عزم، اور نہ بچوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اگر آپ کو پہلی دوسری مجلس یاد ہو، دعوت ذوالعشرہ کا تذکرہ کیا تھا کہ مولا کائنات کو جو 10 سال کی عمر کے ہیں، رسول اللہ نے دعوت ذوالعشرہ کا انتظام امام علی کے سپرد کیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ بچہ جو بظاہر بچہ ہے 10 سال کا ہے، اس میں اعتماد نفس پیدا ہو سکے، ये इसको यकीन आए अपनी स्किल्स का, अपनी काबिलियत का, अपनी सलाहियत का। लेकिन हम बरक्स करते हैं, हम बच्चों को डांट देते हैं, डबट देते हैं, कभी आंखें दिखा देंगे, कभी थप्पड़ मार देंगे, ये हमारी तरबियत का अंदाज होता है। बहरहाल, लेकिन अहले बैत का घराना नहीं देखिए, रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और उधर से जैसे खुतबा ख़त्म हुआ, इमाम हसन दौड़े दौड़े आए जनाब जहरा के पास, आके खड़े हो गए और कहा कि आज नाना ने ये बताया है, आज नाना ने ये कहा, आज नाना ने ये बात कही, आज नाना पर ये वही आई। अच्छा जनाब जहरा, अब हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाते, इससे कबल के हज़रत अली डिस्कस करना शुरू करते, हज़रत फ़ातिमा कलाम करना शुरू कर दी थी, आज ये वाली आयत नाजिल हुई थी मेरे बाबा पर, आज ये वाक़िया हुआ था, आज फ़लाँ शख्स मुसलमान हुआ है। तो हज़रत अली ताज्जुब करते कि बीबी आपको कैसे पता चल जाता है। कहा कि आपका बड़ा बेटा शहज़ादा इमाम हसन आके मुझे बताता है। तवज्जो फरमाइएगा, ये भी एक उसूल है घरानों को बचाने का। इंशाल्लाह जब घरानों से मुतालिक और फैमिली लाइफ से मुतालिक गुफ्तगू करूँगा तो वहाँ पर अर्ज करूँगा, सिर्फ इशारा करता हुआ गुजर रहा हूँ कि मियाँ बीवी को क्या चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, किन चीज़ों को ज़ेर बहस लाना चाहिए ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी में। क्या हुआ, बच्चे में एतमाद पैदा करने के लिए कहा कि इमाम हसन हसन आके बता देता है। कहा कि ठीक है। एक दिन इमाम अली जल्दी तशरीफ़ ले आए और दरवाजे की ओट के पीछे खड़े हो गए। इमाम हसन आए और वालदा से जो कुछ मस्जिद नबवी में देखा था उसका हाल बताना शुरू किया। थोड़ी देर न गुजरी थी कि इमाम हसन की ज़बान लड़खड़ाने लगी और कहा कि ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मुझे ज़ेरे नज़र रखे हुए है। तवज्जो फरमाई, कोई बड़ा, कोई अजीम आदमी, कोई बड़ा आदमी जो ज़ेरे नज़र रखे हुए। कहा कि हाँ, तुम्हारे बाबा तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। फिर हज़रत अली निकल कर आए सामने और माजरा बताया। तो वहाँ पर दर हकीकत हिम्मत अफजाई की बच्चे की कि अपनी बात को पूरा करो, अपने वालिद मोहतरम के सामने जो बाबे मदीनतुल इल्म है, इस तरीके से बच्चों में हौसला पैदा करें, उनको हिम्मत दिलाएं। ईमान होना चाहिए उनका, ईमान मजहबी ईमान भी, दुनियावी ईमान भी। मजहबी ईमान ये कि अल्लाह पर, क़यामत पर, रसूल पर, किताबों पर, हर चीज़ पर ईमान होना चाहिए, और दुनियावी ईमान भी कि जो तुम्हारा मकसद है, जो तुम्हारी मंजिल है, उस पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये ईमान क्या काम करता है? ईमान हकीकी ज़िंदगी देता है। सूरह वाल असर में शाद हो वाल असर इन इंसान अलफ़ी खोसर, इंसान घाटे में, पूरी इंसानियत घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, ईमान लाए और अमल सालेह अंजाम दिया। ये ईमान लाना, चंद फ़ायदे इसके मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, चंद फ़ायदे। सबसे पहली चीज़ ये कि खुदावंद आलम ईमान लाने वाले इंसान की ख़ताओं को माफ़ कर देता है और उसके कामों की सलाह कर देता है। वकफ़रा अन्हुम सय्यातहुम और वह असलह बालहुम, कि उनके कामों की सलाह करता है, उनकी मग़फ़रत करता है। दूसरा नतीजा जो ईमान की वजह से इंसान को हासिल होता है, दिलों में मोहब्बत को कायम कर देता है। आज मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत जो दिलों में मौजूद है, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, बल्कि अभी मैं चंद दिन पहले बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था, दस्तावेजी फिल्म देख रहा था, जिसमें हिंदू भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करते हैं। लबनान के ईसाई भी, ईरान के ईसाई भी अपने चर्चों में, अपने कलीसाओं में या हुसैन के परचम नस्ब करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा इश्क है इस घराने से अज़ीज़ा निगरामी। और बात आ गई तो नुक्ता अर्ज करता चलो, इमाम हुसैन किस तरीके से, किस तरीके से, एक हिंदू था, वो हर साल आज़ादारी किया करता था इंडिया में। तो हिंदू का एक मिजाज होता है, वो बखील और कंजूस किस्म के होते हैं, सब नहीं, कारोबारी तबका जो होता है जिसको हमारी हिंदू बनिया कहते हैं, बहरहाल वो बड़ा बखील किस्म का था, लेकिन आज़ादारी के लिए पैसा खर्च करता था। तो जो अखराजात होते थे, उसका मुंशी जो उसका पीए था, वो अखराजात लिखता था, तो कह देता, सेठ ये बताओ कि ये मजलिस के अखराजात किसके इस खाते में लिखूं। कहा कि ये लिखो हुसैन सेठ के खाते में। कहा कि अच्छा, हर साल ये मजलिस के लिए पैसा खर्च करता था, इसकी कोई नज़र थी? बहरहाल वो नज़र पूरी हो गई थी। किसके खाते में लिखूं? हुसैन सेठ के खाते में। एक साल, दो साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल भी उसने खर्च किया। आखिर में मुझे ने कहा, सेठ ये हुसैन सेठ कौन है जो नज़र नहीं आता, आता नहीं है, जाता नहीं है, सिर्फ पैसा चढ़ रहा है उसके नाम पर और वो अदा नहीं करता है। कहा कि देखो भाई, ये तुम्हारा मामला नहीं, ये मेरा मामला है कि हुसैन सेठ कौन है। तुम ऐसा करो, बस लिखते रहा करो, तुम्हारा काम इतना ही होगा। उसका ठीक है। एक दिन ये ताजिर, जो हिंदू ताजिर आया, थका हुआ था और उसने कहा कि देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे नींद से बेदार मत कर, कोई भी आ जाए, कयामत भी आ जाए ना, मुझे बेदार मत करना। कहा कि अच्छा ठीक है। वो जाके ऊपर सो गया कमरे में। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि दक्कुल बाब हुआ, दरवाज़ा खटखटाया, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, हुसैन सेठ, हुसैन सेठ। अब जो इसका जो मुंशी था, उसकी आंखें खुल गई। उसमें हुसैन सेठ, ओहो, जिसके नाम पे करोड़ों रुपया खर्च हो गया है, हज़ारों रुपया खर्च हो गया है। अयु भागा, दरवाजे में देखा एक शख्स खड़ा है, खूबसूरत चेहरे वाला, बावकार, बाबा जी। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है। उसने कहा, ये अपने सेठ को दे देना और कहना कि हुसैन सेठ किसी का हिसाब नहीं रखता। हुसैन सेठ किसी का हिसाब नहीं रखता। कहेंगे अच्छा एक सेकंड रुके, मैं ज़रा अपने सेठ को जगा दूं। ये कह के तेजी से भागा और उस अपने सेठ को उसने जगाया कि उठो, तो हुसैन सेठ आया। अब ये बेचारा नींद से बेदार हुआ और जब हुसैन सेठ का नाम सुना इसने, तो ये भी परेशान हो गया। ज़िंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हुसैन सेठ के नाम पर जो मैं रकम लिख रहा हूँ वो हुसैन सेठ आ भी जाएगा। क्या हुआ कि जैसे ही नीचे आया तो वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, एक ब्रीफ केस रखा था। ब्रीफ केस को खोला तो उसमें उतनी ही रकम मौजूद थी जितनी इस हिंदू ताजिर के रजिस्टर में लिखी हुई हुसैन सेठ के नाम पर मौजूद थी। हुसैन किसी का उधार नहीं रखता। हिंदू भी आशिक हैं, हिंदू भी आशिक हैं, ईसाई भी आशिक हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले में। ये वो हकीकी ज़िंदगी है कि जहाँ कुरान और अहले बैत हमें ले जाना चाहते हैं। तो ईमान का एक फ़ायदा यह है कि सयजअलु लहुम अर्रहमान, वो दा खुदा दिलों में मोहब्बत करार देगा। ऐसी मोहब्बत कि अगर जिस्मों का और सरों का रिश्ता मुनक़ता कर दिया जाए तब भी ये मोहब्बत जो है वो जुदा होने वाली नहीं है, दिल से निकलने वाली नहीं है। मीसम तमार की तरह कत्ल कर दिया जाए जो ज़बाने मिदहत अली में गोया रहेंगी। ये है हकीकी ज़िंदगी उतनी करानी। बस मुख्तसर कर रहा हूँ, आज झूला बरामद होगा। तो ईमान होना चाहिए, हमें ईमान नहीं है। जो नमाज पढ़ते हैं उसका ईमान नहीं कि कबूल होगी कि नहीं होगी। जो दुआ पढ़ रहे होते हैं उसका ईमान नहीं होता कि ये कबूल होगी कि नहीं होगी। दुआ कैसे पढ़ रहे होते हैं? मौलाना दुआ कर रहे हैं, इमाम जमात, कोई जो सर खुजा इलाही आमीन, कोई पैर खुजा के कह रहा है इलाही आमीन, कोई SMS करके कह रहा होता है इलाही आमीन। इमाम कह रहे हैं गाफिल दिल की दुआ कभी कबूल नहीं होती। अब मौलाना कह रहे हैं आप भी ज़बान से कह रहे हैं इल्तमा से दुआ जमीन, सबसे इल्तमा से दुआ, और ख़ुद जो है दिल गाफिल है, वो कभी दुआ कबूल नहीं होती है। ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इतने मजमे में, इतने अफराद में कोई ना कोई तो दिल से या अल्लाह कहेगा, कोई तो मोहम्मद आल मोहम्मद को पुकारेगा, उसके सदक़े से हमारी दुआएँ कबूल हो जाती हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद। तो ईमान होना चाहिए। ये ईमान मौसमी ईमान नहीं हो। मौसमी ईमान क्या होता है कि रमज़ान आ जाता है तो पाइचे ऊँचे हो जाते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, टोपी लग जाती है, ईद आती है तो दाढ़ी साफ हो जाती है, फेशियल करा लेते हैं और उसके बाद धूम धड़क का माशाल्लाह से 0 मीटर हो जाते हैं। हज करके आ गए, हलाल से कमाया, हराम से कमाया, हज करके हाजी साहब आ गए, 0 मीटर हो गए, फिर जनाब माशाल्लाह से। एक ऐसे ही साहब थे, अब क्या बताऊँ मैं, कि जितनी ऊपर की कमाई होती थी सब कहते थे मसल्ले के नीचे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कहते थे सब मसल्ले के नीचे रखते रहो। ऐसे ऐसे मुसलमान थे, यही मुसलमान थे कि जो در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں. تو ایمان ہونا چاہیے عزیزانِ گرامی. تو ایمان جب تک نہیں ہوگا تو پھر ہم حقیقی زندگی نہیں پا سکتے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان تمہیں بچانے والا ہے. یہ ایمان کیا؟ یعنی پختہ یقین ہونا چاہیے. مجلسوں میں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس کا یقین ہونا چاہیے. چونکہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں عقیدتی طور پر عزاداری میں کی جاتی ہیں, ان کا فکری پہلو نہیں ہے یا ہے تو بہت کم ہی, توجہ نہیں دی جاتی. اس وجہ سے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس عزا کا تقدس اس طریقے سے موجود نہیں جس طرح کہ ہماری والدین میں اور بڑے لوگوں میں موجود ہے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب محرم آتا تھا تو محرم کی ہر چیز الگ ہوتی تھی, چاندنی الگ ہوتی تھی, کالا کپڑا الگ ہوتا تھا, ہر چیز الگ ہوتی تھی. والدہ نکالتی تھی محرم کے بعد, اسے طے کر کے رکھ دی. تقدس ہوتا تھا, احترام ہوتا تھا. آج آپ نے ڈیکوریشن سے دری منگائی کہ جس پہ کل تک ڈانس ہو رہا تھا, ناچ ہو رہا تھا شادی میں, اسی کو منگایا اور آپ نے بچھا دیا, جناب اس پہ مجلس ہوگی. تقدس ختم ہو گیا. صرف کوشش کریے مومنین سے تبرک حاصل کریں. پہلے زمانے میں لوگ باوضو ہو کر مجالس میں آیا کرتے تھے, باوضو ہو کر تبرک بنایا کرتے تھے, پکایا کرتے تھے. تقدس ہوتا تھا, علم ہوتا تھا, تقدس ہوتا تھا, جلوس ہوتا تھا, تقدس ہوتا تھا. وہ تقدس ختم ہو گیا. وہ چیز جو ہمارے اسلاف میں موجود تھی وہ اب نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کمرشلزم آ گئی ہے. پڑھنے والے کو بھی اپنی فکر ہوتی ہے کہ کچھ کہیں سے نذرانہ ہو جائے, جو مجلس میں موجود ہے اس کو بھی تبرک کی فکر ہوتی ہے, جو نوخائیں اس کو مجمع کی فکر ہوتی ہے. تو امام حسین کی مجلس اس چیز میں ختم ہو گئی. کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے, کوئی شہرت کمانا چاہتا ہے, کوئی سی ڈی نکالنا چاہتا ہے. تو یہ پھر ایمان کہاں گیا؟ عزاداری سے جو ایمان اٹھتا جا رہا ہے, عزاداری کے تقدس جو پامال ہوتا جا رہا ہے, اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی زندگی گرامی. اور اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ حسین ابن علی کے در پر آئیں, عزاداری کو عزاداری سمجھیں, عزا کا تصور ہو, سوگ کا تصور ہو, ایسا نہ ہو. لہذا موسمی ایمان بہت خطرناک ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ابھی آپ نے جو ہے وہ حدیث کے ساتھ پڑھی, شادی میں محفل میلاد ہوگا, حدیث کے ساتھ پڑھی آپ نے, برکت کے لیے پڑھتے ہیں نا. اہل بیت کا نام کس لیے؟ لیکن برکت کے لیے, خدا برکت عطا فرمائے. حدیث ساتھ ہو گئی. اور اگر یہ تصور بھی کر لیں کہ بی بی آتی ہیں تشریف لاتی ہیں, اگر یہ تصور بھی کر لیں, فرض بھی کر لیں کہ وہ آ گئیں آپ کے اس حدیث کے ساتھ سے, اس کے بعد ہم انتہائی بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ کہتے ہیں, بی بی اب آپ تشریف لے جائیے, اب آپ کا کام ختم ہو گیا, اب ہمارے ناچ گانے کی محفلیں شروع ہوں گی, دھوم دھڑک کا شروع ہوگا. شادی ہے, کوئی مجلس تھوڑی ہے. کوئی کہا جائے بھائی کیوں ناچ گانا ہو رہا ہے شادی میں؟ بھائی شادی ہے, کوئی مجلس تھوڑی ہے, ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اچھا ہے سارے بھڑاس نکال لیں گے, جو کبھی زندگی میں نہیں ناچتا وہ شادی میں ناچنے لگتا ہے. تو یہ کیسا ایمان ہے جناب زہرا پر؟ یہ کیسا ایمان ہے حدیث کسا پر کہ ابھی تو حدیث سے برکت کے لیے اور اسی جگہ ناچ گانا, مکس گیدرنگ, حلال و حرام کی پرواہ نہیں. بی بی یعنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں, زبان قال سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہم. ہم کہتے ہیں بی بی اب آپ تشریف لے جائیے, بہت ہو گیا, اب آپ نے برکت دے دی, اب ہمارا سیشن شروع ہوگا. یہ ایمان نہیں ہے. اہل بیت میں ایمان یہ ہے کہ یہ زندگی دینے والے ہیں, حیات دینے والے ہیں. آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں حیات کا درس لینا ہے اہل بیت سے. بی بی تو وہ ہیں کہ جہاں جاتی ہیں کہ ایک دفعہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جناب زہرا نے اپنی چادر گروی رکھی ایک یہودی کے گھر, اس یہودی نے جا کر چادر زہرا کو ایک کمرے میں لٹکا دیا. رات کو بی بی اٹھی, اس نے دیکھا کہ جو کمرہ ہے جس میں چادر جناب زہرا, اس کو نہیں علم تھا, منور ہے. جو دیکھا تو کمرہ منور تھا, چادر جناب زہرا سے نور ساتے ہو رہا تھا. شوہر کو جگایا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ جناب زہرا کی چادر ہے. 80 افراد اس یہودی قبیلے کے صرف چادر زہرا کی برکت سے مسلمان ہو گئے. 80 افراد چادر زہرا کی برکت سے. تو ہم کون سی برکت لینا چاہتے ہیں؟ نام نہاد برکت, بہلاوا, ڈھکوسلا, اپنے آپ کو لوریاں دیتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں؟ ہرگز نہیں عزیزانِ گرامی. تبدیل کرنا ہوگا ہمیں, میلاد میں بھی مجلس میں بھی زندگی لانی ہوگی, شعور لینا ہوگا. لہذا ایمان ہونا چاہیے اہل بیت پر، اور یہ ایمان کا رزق حسین ابن علی کربلا میں بانٹنے آئے ہیں، شعور دینے آئے ہیں، اور حسین کے ساتھ جتنے افراد ہیں سب باشعور ہیں۔ یہ تصور مت کیجئے گا کہ اگر کوئی بڑا ہے تو باشعور اور چھوٹا ہے تو اسے شعور نہیں ہے، نہیں، یہ کربلا ہے جسے تا قیام قیامت تک رہنا ہے، تا قیام قیامت تک رہنا ہے اسے۔ لہذا اس کا ہر شہید پرفیکٹ ہے، اس کا ہر شہید رشید ہے، اس کا ہر شہید فہیم ہے، اس کا ہر شہید ایمان رکھنے والا ہے۔ اور آج جس شہید کا تذکرہ ہے وہ انوکھا شہید ہے، منفرد شہید ہے، اس کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہید ہے جو دو مرتبہ شہید ہوا ہے۔ ابھی جھولا برآمد ہوگا، میں نے کسی موقع پہ بہت سے اہل سنت موجود تھے، میں نے کہا کہ ان مجلسوں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، کوئی نعوذ باللہ امام حسین کو خدا نہیں مانتا، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی خدا نہیں مانتا۔ اگر رسول اللہ سے کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، وسیلہ بنایا جاتا ہے، واسطہ بنایا جاتا ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر رسول اللہ سے طلب کی جا رہی ہے تو رسول اللہ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، مولا علی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جناب زہرا کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، یا کوئی بھی کسی بھی ولی خدا کو خدا کا برگزیدہ اور پہنچا ہوا اور اعلیٰ مندر پہ پہنچا ہوا کوئی ولی قرار دیتا ہے، اس کو واسطہ بناتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی رسول اللہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لہذا ان مجالس سے امیدیں بر آتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، گودی آباد ہوتی ہیں۔ اور ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے واقعات کہ اہل سنت خواتین آتی ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو اگلے سال ہم یہ کام کریں گے، تو پتہ چلا کہ جناب ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور پھر وہ اگلے سال آ کر اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی یہ نظر کرتا ہے کہ میں امام حسین کے نام پہ کھانا کھلاؤں گا، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے تو وہ اگلے سال آ کے نظر کراتا ہے، یا کوئی بھی معقول کام انجام دینے کی نظر کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اس مجلس میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور خصوصاً اس شہید کی برکت سے بہت سے افراد کی بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ اور حضرت آیت اللہ کشمیری سے، حضرت آیت اللہ حائری سے جب پوچھا جاتا تھا کہ ہم کس کے مصائب پڑھیں، تو آپ کہتے تھے علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بارہا آپ تاکید کرتے تھے کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو، تو پوچھا کا وجہ کیا ہے، آپ اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں حضرت علی اصغر کے مصائب کے لیے؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم اس بچے کی شہادت نے حسین ابن علی کے دل کو کتنا زخمی کیا، اس بچے کی شہادت نے حسین ابن علی کو کتنا رلایا ہے۔ کربلا کے شہداء میں یہ واحد شہید ہے کہ جس کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کی، واحد شہید ہے جس کی شہادت پر اللہ نے تعزیت پیش کی، دلاسہ دیا حسین ابن علی کو، ہاتف غیبی کی آواز آئی جب حسین جنازہ لے کے جا رہے ہیں علی اکبر کا قیام کی جانب، آواز آئی حسین اسے چھوڑ دو، ہم نے جنت میں اس کے لیے ایک مربیہ رکھی ہے، ایک دودھ پلانے والی قرار دی ہے کہ جو اسے دودھ پلائے گی، اس کی تربیت کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ علی اصغر کیسا ہے؟ امام حسین کے سینے کے پاس دفن ہیں علی اصغر، علی اکبر بابا کے پائنتی دفن ہیں۔ علی اصغر نے کیا کام کیا ہے، یہ کیسا شہید ہے، بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں شہید کے نام پر۔ سلام اللہ علیک یا علی اصغر، سلام اللہ علیک یا علی اصغر، السلام علیک یا ولی اللہ یا باب الحوائج علی اصغر۔ اے حسین تیرے در پہ آئے ہیں حقیقی حیات لینے، اے علی اصغر آپ کے در پہ آئے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے توسط سے ہمیں حقیقی زندگی عطا فرمائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب میرا مولا اور میرا آقا آخری استغاثہ کر رہا تھا حل مننا سینسرنا، تو اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، چولہے سے گرنا تھا کہ رباب کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام ایک دفعہ خیام کی جانب آئے اور پوچھا رباب سے، رباب کیا بات ہے، اس شور و شین کا فلسفہ کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ کہا کہ اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے، یہ بہت جاں بلب ہے، شیر خشک ہو چکا ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ امام نے کہا لاؤ رباب، علی اصغر کو ہمیں دے دو، علی اصغر کو ہم پانی پلا کے لے آئیں۔ بس امام حسین چلے، اشقیہ کے سامنے پہنچے اور کہا کہ اے قوم اشقیہ، اگر تمہاری حسین ابن علی سے دشمنی ہے، اگر تم حسین ابن علی کے خون کے پیاسے ہو، تو ششمہ علی اصغر نے کیا ایسا کام کیا ہے، دیکھو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، خیام میں ایک قطرہ آب نہیں ہے۔ ارے تم میں سے کوئی ہے انسان کہ جو در حقیقت ایک گھونٹ پانی پلا دے؟ یہ پانی کے سبیلے لگائی جاتی ہیں، یہ در حقیقت انسانیت کا درس ہے۔ ارے امام انسانیت کو تم نے کل پانی جس پہ بند کر دیا، آج اسی کے نام پہ یہ سبیلے لگائی جاتی ہیں۔ بس عزاداروں، علی اصغر سے کہا، علی اصغر شیر خدا کے پوتے ہو، حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکی زبان اپنے سوکے ہونٹوں پہ پھیری، زبان کا پھیرنا تھا، زبان کا نکلنا تھا، اشقیہ رونے لگے، کوئی پانی لینے کے لیے دوڑا۔ ایک دفعہ ہرملا سے کہا، ہرملا ایک قطع کلام الحسین، ارے کلام حسین کو قطع کر دے۔ بس ادھر سے ہرملا نے جلدی سے تیر اٹھایا اور تیر اٹھا کے چلایا۔ عزیزان گرامی، عجیب شہید ہے، عجیب شہادت ہے۔ ارے دو تیر قسم کے تیر تھے، ایک انسانوں کو مارنے کے لیے، ایک جانوروں کو زخمی کرنے کے لیے۔ ہرملا نے نہ جانے عجلت میں تیر اٹھایا یا قصدن ارادہ کیا، تین شعبے کا تیر، تین نوکوں والا تیر۔ ارے ننھا علی اصغر ادھر سے تیر چلا، اللہ اکبر، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، ارے تیر آر پار ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھ منقلب ہو گیا، اللہ اکبر۔ خون علی اصغر کو اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے تھے، آواز آئی، آسمان قبول نہیں کرے گا، زمین کی طرف زمین کا قبول نہیں کریں گے۔ ارے حسین نے خون علی اصغر کو چہرے پہ مل لیا، اے بیٹا تیرے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ہاں زادارو، آپ نے سن لیا، تیر لگا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ تلزہ کا لفظ کس سے معلوم ہے مقاتل میں؟ تلزہ اس حالت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ مچھلی کے مرنے کی تین اسٹیج ہوتے ہیں، تین مراحل میں مچھلی دم توڑتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی اچھلتی ہے، گرتی ہے، تڑپتی ہے۔ جب اس میں یہ سکت ختم ہو جاتی ہے تو لمبی لمبی سانسیں لیتی ہے، اور جب یہ سکت ختم ہو جاتی ہے تو صرف اپنا منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ ارے چھ ماہ کا علی اصغر، ارے تین شعبے کا تیر، امام زمانہ مجھے معاف کریے گا، اللہ اکبر۔ علماء نے حکم دیا ہے کہ مصائب پڑھو، ارے ان مصائب کو زندہ رکھو۔ ہاں علی اصغر کا جھولا آئے گا، اپنی مرادیں پوری کیجیے گا اللہ کے تبسط، اللہ سے، علی اصغر کے تبسط سے۔ بس عزادارو، ایک ماں پہ کڑا وقت اس وقت ہوتا ہے کہ جب ماں کے پاس کھلانے کے لیے، بچے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بچے کے آنے میں دیر ہو جائے، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ زخمی ہو جائے۔ ارے ام رباب نے یہ تینوں امتحان دیے ہیں، حسین پانی پلا دے گئے ہیں، دیر ہو گئی، ماں در خیمہ پہ انتظار کر رہی ہے، اے والدہ اسماعیل، ارے آپ نے اسماعیل کے گلے پر چھری کا یا رسی کا نشان دیکھا تھا، تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، یہ ام رباب ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا مصداق، علی اصغر ہے، حسین لے کے چلے لاش علی اصغر کو۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، حسین کی ہمت نہیں ہوئی، بس ایک دفاع لے جا کے رباب کے سامنے کیا، رباب کا دامن ہٹایا،
अरे रुबाब ने एक सवाल किया अली असगर के तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं। हाँ अभी रुक जाओ, एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। इस शहीद को जो शहादतें क्यों कहा जाता है, ये एक दफा तो तीर सितम से शहीद हुआ और जब असरे आशूर को सरों की गिनती हो रही थी कहा कि एक सर कम है, अल्लाह अकबर, कहा किसी लईन ने हमने हुसैन को देखा है कि उसने पुश्त खयाम में अली असगर को दफनाया, एक नेजा सवार गुरोह को तैयार किया गया, कहा कि जाओ अली असगर की लाश को तलाश करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ताजा नफल दस्ता चला सरजमीन कर्बला में नेजा गाड़ता हुआ, अचानक अल्लाह अकबर अचानक एक शकी का नेजा सरजमीन कर्बला में गया, बाहर आया तो नन्नी सी लाश थी। आए अली असगर।